الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. مدمزہ سلسلوار ترجمہ قرآن میں اللہ کی تائید و نصرت سے سورۃ التوبہ ہمارے زیر مطالعہ ہے اور پانچویں رکوع کا ہم مطالعہ ہے کہ جو اس کی کرنے ہیں. جو مقام اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے اس میں گزشتہ آیات سے یہود کے جو جرائم ہیں اہل کتاب کے ان کا بیان آ رہا ہے اور ان کی جو سازشیں ہیں ان کے جو مکر ہیں دین اسلام کو مغلوب کرنے کے حوالے سے اس کا بھی پچھلی آیتوں میں تذکرہ آیا تھا کہ یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے سازشوں سے اللہ کے نور کو یعنی دین اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن واللہ متم نور ہی اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اہتمام وہ کر کے رہے گا. آئیے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے یہ بیان بھی ہے کہ جو تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھا اور پھر اس آیت کے ساتھ ہی سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت ہے یعنی دین کا غلبہ یہ آپ کا مقصد تھا آنے کا اور بھیجے جانے کا تو اس کا بھی تذکرہ آیا اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے غلبہ دین حق کے حوالے سے جو بھی لا عمل ہے میرے اور آپ کے کرنے کا کام ہے وہ بھی ہم نے سمجھا تھا. اچھا یہ جو جرائم ہیں یہود کے یہ بھی دو طرح کے تھے یعنی ایک جرائم کی قسم وہ تھی ان کی کہ جن کا تعلق خالق کائنات سے اللہ سبحانہ وتعالی سے اور اس کی ذات و صفات اور اس کے حقوق سے تھا کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ کی ذات میں مخلوق کو جو ہے وہ شریک کیا شرک کا گھناؤنا جرم کیا ذات میں بھی اسی طرح سے اللہ کی صفات میں اس کے حقوق میں اپنے جو احبار اور رہبان ہیں علماء اور صوفیاں ہیں ان کو رب بنا لیا. یہ تذکرے ہیں کہ جو ہم پچھلی نشست میں تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھے. تو ایک ان کے جرائم ہیں جن کا تعلق خالق کائنات یعنی اللہ اس کی ذات اس کے حقوق اس کی صفات سے تھا. آج جن دو آیتوں کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں ان میں بھی یہود کے جرائم کا تذکرہ ہے لیکن اب یہ وہ جرائم ہیں کہ جن کا تعلق مخلوق خدا سے ہے یعنی جس طرح سے اللہ کی ذات میں اس کی صفات میں اس کے حقوق میں انہوں نے ڈاکے ڈالے اور شرک کا گھناؤنا جرم کیا بالکل اسی طرح سے مخلوق خدا ان کو بھی یہ ہدایت کے امام بن کر اور ہدایت کے امام بن کر اور لبادہ اوڑھ کر ہدایت کا اور رشد کا انہوں نے کس طرح سے لوگوں کی جیبوں پر ڈاکے ڈالے ان کو فریب دیے اور کس طرح سے دھوکہ دہی سے مال دنیا میں وہ سمیٹا ہے تو اس کا تذکرہ ہے کہ جو آج کی آیتوں میں آئے گا. اور یہ مطالعہ اگر آپ یہود کی تاریخ کا کریں خاص طور پر اہل کتاب کی تو یہود کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے جو زکوٰۃ اور صدقات ہیں یہ تو مخصوص کر دیے تھے اپنے مذہبی طبقے کے لیے کہ یہ غریبوں کا حق نہیں ہے بلکہ یہ زکوٰۃ اور خیرات تو اصل میں صدقات جائیں گے علماء کے پاس مذہبی طبقات کے پاس. اور اس طرح سے انہوں نے ایک راستہ نکالا اس طبقے کی جو عیاشیاں ہیں اس کے سامان کے لیے. اور اسی طرح سے پھر انہوں نے یعنی اور بھی حرام خوریوں کا معاملہ کیا، بلکہ ان کی جو عدالتیں تھیں وہ خیانتوں کی اور حرام خوری کی یعنی گڑھ بن گئے تھے، مرکز بن گئے تھے. کس طرح سے فریقین کے درمیان پیسے لے کر اور جو حقدار ہے اس کو جو ہے وہ حق نہ دلوانا، اور جس نے جرم کیا ہے اس کو جو ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دینا مال سمیٹ کر. لہٰذا یہ عدالتیں بھی ان کی جو ہے وہ خیانت سپر ہو گئی تھیں اور یہ گڑھ بن گئے تھے بددیانتی کے. اسی طرح سے یہ عیسائی بھی پیچھے نہیں تھے. عیسائیوں نے بھی اپنے پاپس کو خدا کا درجہ جو ہے وہ دے دیا تھا، بلکہ لوگوں کو پٹی یہ پڑھائی تھی کہ تمہاری جو بھی بخشش ہے اب وہ پاپ سے متعلق ہے. کنفیشن کا معاملہ ہے کہ تم اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرو تو پھر کوئی بخشش کی امید ہے کہ جو کہ رکھو. اور پھر وہ پاپ لوگوں کی مالی کیفیات کو دیکھتے ہوئے خزانہ بٹورتے تھے اور مال ہڑپ کرتے تھے ناحق، اور یہ ہے کہ پھر انہیں بخشش کا اعلان کر دیتے تھے، یعنی خود کو خدا کے درجہ جو ہے وہ دے دیا تھا. تو یہ یہود و نصارہ کی جو یہ مخلوق خدا کے ساتھ ذاتیاں ہیں، ان کا مال ہڑپ کرنا، ان کو جو ہے وہ دھوکہ دے کر فریب دے کر، اس کا بیان ہے کہ جو ان دو آیتوں میں اب ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو یہ تمہید ہمارے سامنے آ گئے تو انشاءاللہ آیات کا سمجھنا اب ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اور پھر دوسری آیت میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو یہ مال کا جمع کرنا ہے تو اس کی ہلاکت خیزی کیا ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے. یہ مال کا جمع کرنا، اللہ کے راستے میں انفاق نہ کرنا مال کا، تو یہ کس طرح کی خرابیاں ہیں کہ جو کہ دنیاوی اور روحانی اعتبار سے وہ پیدا ہوتی ہیں، اس کا بھی کچھ مطالعہ ہو جائے گا انشاءاللہ. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کس سے ہے؟ مجھ سے اور آپ سے ہے، اہل ایمان سے ہے. اور ہمیں بطور عبرت یہ واقعات یہود و نصارہ کے بتائے جا رہے ہیں اہل کتاب کے، کہ اے اہل ایمان، اے ایمان کے دعوے داروں، ان کثیر من الاحبار و رہبان، بہت سے علماء اور صوفیاء، یعنی یہ یہود و نصارہ کے ہاں جو بھی علماء اور صوفیاء ہیں ان کے لیے یہ اصطلاحات ہیں کہ جو استعمال ہوتی تھیں، احبار علماء کے لیے اور رہبان صوفیاء کے لیے. یعنی دین کا جو ظاہری پہلو ہے وہ علماء سے متعلق ہوتا ہے، وہ اس کو بیان کرتے ہیں، اور جو باطنی پہلو ہے تزکیہ نفس کے حوالے سے وہ صوفیاء اس کو وضاحت کرتے ہیں. تو لہٰذا ان کے ہاں یہ احبار اور رہبان کی اصطلاحات ہیں کہ جو استعمال ہوتی تھیں. تو فرمایا گیا کہ اے ایمان والوں، ہوشیار رہو، بے شک بہت سے علماء اور صوفیاء، ان میں سے اکثر کیا کرتے ہیں، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وہ ناحق لوگوں کے مال ہیں کہ جو ہڑپ کرتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں. اور نمبر دو، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. یہ ہیں دو جرائم کہ جو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے بیان کیے کہ جن کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے، مخلوق خدا سے. تو لہٰذا اب یہ لوگوں کے مال ناحق کھانا، یہ اصل میں وہ یہود و نصارہ کے جو علماء ہیں ان کا وتیرہ تھا. لوگوں کو پٹیاں پڑھاتے تھے، بیوقوف بناتے تھے کہ تم تو بڑے کمی کاری ہو، گناہ گار ہو، اور تمہاری دعائیں اللہ تک براہ راست نہیں پہنچیں گی، بلکہ یہ ہے کہ ہمارے ذریعے سے، چاہے وہ عیسائیوں میں پاپ کا معاملہ ہو یا یہودیوں میں ان کے جو احبار و رہبان ہیں، ان کے ذریعے سے تم اپنی بخشش ہے کہ جو کہ کرا سکتے ہو. تو یہ وہ پٹیاں جو کہ پڑھائیں، جسے اقبال نے کہا تھا کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دے. یعنی یہ کا بیچ میں ہر مذہب میں، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پیر، پنڈت، پروہت، پادری، پجاری، یہ سارے ہیں کہ جو کہ بیٹھے ہیں ہر مذہب میں اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی تم تو بڑے کمی کاری ہو، تمہاری بخشش ہمارے ذریعے سے ہوگی، ڈائریکٹ اللہ تمہاری نہیں سنے گا، ہمارے توسل سے مانگو گے تو کوئی بخشش کا کوئی معاملہ اپنے ذہن میں رکھو. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اس طرح سے پٹیاں پڑھاتے، اور لازمات ہے کہ یہ یہود و نصارہ کا جو بیان ہے، جو ان کی حرام خوریاں ہیں، یہ بیان کی جانی ہے کس کے سامنے؟ آغاز ہی ہم سے کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں. تو ہمیں عبرت دلائی جا رہی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو روایت ہے نا ترمذی شریف کی، کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا آتَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوًا نَالِ بِالنَّالِ، کہ میری امت پر بھی وہی حالات و واقعات آتے رہیں گے کہ جو سابقہ امت پر آئے تھے، کہ جیسے جوتی جوتی پر مشابہ ہو جاتی ہے، جوتی کے جو جوڑا ہوتا ہے اس کے دونوں تلوے ملا دیں تو بالکل مشابہ ہو جاتے ہیں، تو سابقہ امت پر جو حالات وارد ہوئے وہ میری امت پر بھی آتے رہے ہیں. جو حرام خوریاں یہود کے علماء نے کی، دینی طبقات نے کی، وہی معاملہ آج بدقسمتی کے ساتھ ہمارے اس امت مسلمہ بھی جو ہے وہ نظر آتا ہے. دیکھیں، یہ مال سے مال بنانا اور مال ہڑپ کرنا، حرام خوری، ایک تو یہ ہے دنیاوی راستے سے آتی ہے انسان کے اندر، تو بات تو بالکل واضح ہوتی ہے کہ ایک شخص انتہائی دنیا دار ہے اور دین اور مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تو بہرحال وہ دنیا داری میں لگ گیا اور حرام اور حلال کی تمیز نہیں رہی، تو یہ تو ایک اپیرنٹ بات ہے کہ جو کہ ہمیں نظر آتی ہے، عموم میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن جب یہ حرام خوری اور مال سے مال بنانا اور ناحق لوگوں کے مال کھانا یہ دین کے راستے سے آتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ یہ مذہبی طبقات میں یہ ایک گھناؤنا جرم ہے کہ جو کہ پھر سامنے آتا ہے اور اس پر بڑا غضب ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کا بڑھتا ہے. اور یہ خاص طور پر یہ یہود و نصارہ کا وطیرہ تھا کہ انہی کے جرائم کے ساتھ یہ بات ہے کہ جو کہ آ رہے ہیں کہ یہ ناحق مال ہیں کہ جو کہ لوگوں کے کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو بھی خاص طور پر یہ جرائم ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، لیکن یہ ہے کہ یہ جرائم آج بھی ہمیں نظر آتے ہیں. یعنی جعلی پیروں کا جو اس وقت معاملہ ہے، کس طرح سے مریدوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اور ان سے مال ایٹے جاتے ہیں، وہ تو بڑا سبق آموز واقعہ ہے اور انٹرسٹنگ واقعہ بھی ہے. اقبال کا، علامہ اقبال لاہور میں تھے تو ایک پیر صاحب جو ہے وہ ان سے ملنے آئے، ان سے گفت و شنید کے لیے آ گئے، ملاقات کے لیے علامہ اقبال کے پاس. تو ان کے ایک مرید کو، پیر کے ایک مرید، ان کو پتہ چلا کہ بھئی میرے پیر آئے ہوئے ہیں علامہ اقبال کے پاس، تو وہ بھی آ گیا ان سے ملاقات کے لیے. تو آتے ہی اس نے اپنے پیر صاحب کے حضور جو ہے نذرانہ پیش کیا، اس وقت کے 100 روپے، اس وقت کے 100 روپے بڑی رقم تھی اس وقت، وہ نذرانے کے طور پر پیر صاحب کے سامنے پیش کیا. اور پیر صاحب سے مرید نے دعا کروائی کہ پیر صاحب میرے لیے دعا کیجیے گا کہ مجھ پر بڑا قرضہ جو ہے وہ چڑھ گیا. تو علامہ اقبال کو بڑی حیرت ہوئی اور پوچھا کہ بھائی تم پر کتنا قرضہ ہے؟ اس نے کہا کہ 200 روپے ہے کہ جو مجھ پر قرضہ ہے. تو علامہ اقبال کو بڑا عجیب محسوس ہوا، انہوں نے پیر صاحب سے گزارش کی کہ پیر صاحب یہ 200 روپے آپ کا مرید، اس پر قرضہ چڑھ گیا ہے، تو یہ جو 100 روپے اس نے نذرانے کے طور پر آپ کو دیے ہیں، تو یہ تو آپ فوری طور پر اس کو ابھی واپس کر دیں، تو کم از کم 100 روپے کا قرضہ تو اس کا فوراً اتر گیا، باقی 100 روپے کے لیے آپ اس کے لیے دعا کر دیجیے. تو پیر صاحب کو بڑا غصہ آیا اس کو، اور علامہ اقبال نے پھر ایک نظم ہے کہ جو کہ لکھی باغی مرید، اور اس میں پھر وہ اشعار ہیں کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. اور اس نے آگے کہا کہ یہ نذرانہ نہیں، سود ہے پیرانے حرم. یعنی یہ ہے وہ ایٹنا، اس طرح سے لوگوں کو پٹی پڑا کے اور دھول جھونک کے آنکھوں میں، اور یہ ہے کہ مال غصب کرنا اور ناحق مال ہڑپ کرنا لوگوں کی. تو یہی بات ہے کہ جو یہاں پر آ رہے ہیں کہ وہ لوگ، اے ایمان والوں، اکثر علماء اور صوفیاء، لازم بات ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر زمانے میں علماء حق بھی رہے ہیں اور رہیں گے، اور علماء سو بھی ہیں کہ جو کہ رہیں. اللہ تعالیٰ علماء حق کی ہمیں قربت نصیب فرمائے، ان سے استفادے کی توفیق نصیب فرمائے، اور علماء سو سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے ہتھ کنڈوں سے، ان کی سازشوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہر زمانے میں یہ کیفیات نہیں ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ ان میں سے اکثر جو علماء اور صوفیاں ہیں وہ ناحق مال کھاتے ہیں لوگوں کے، باطل طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں. اور نمبر 2، یصدون عن سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا، یعنی جب اللہ کے رسول آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی اللہ نے بھیجے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو تو اولاً حسد ہوا اللہ کے رسول سے کہ بھئی یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں کیوں بھیج دیا. اور پھر یہ ہے کہ اب انہوں نے دیکھا کہ جو بھی محمد کے پاس جاتا ہے وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر لیے، چالیں چل لی، لیکن ہم لوگوں کو محمد کی تعلیم سے روک نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا یہ ہے کہ پھر انہوں نے اس طرح کی جو ہے وہ چالیں ہیں کہ جو کہ چلی ہیں کہ لوگوں کو روکنا شروع کیا، ان کے کان بھرنے شروع کیے دین سے متعلق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، اہل ایمان سے متعلق، اور ہر زمانے میں یہود کی تعریف، عیسائیوں کی تعریف آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو کس طرح سے وہ ریشہ دوانیاں کرتے رہے اور منہ کی پھونکوں سے، یعنی اللہ نے تو کہا کہ یہ سازشیں یہ تو منہ کی پھونکوں کی مانند ہیں کہ جس سے پہاڑ ٹل نہیں سکتے، یہ دین اسلام کو کیا بجھائیں گے اپنی منہ کی پھونکوں سے؟ تو دین اسلام کا تو غلبہ کرنے والی ذات وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے، اور بنفس نفیس اللہ کے رسول نے، اللہ کے آخری رسول نے عرب کی سرزمین پر یہ دین اسلام کا غلبہ سن 8 ہجری میں وہ کر کے بھی دکھا دیا، ان کی ساری سازشوں کے باوجود، سارے مکر و فریب ہیں کہ جو کہ باطل ہو، اور آج بھی اگر ان کی چالیں آج ہمیں بڑی شد و مد کے ساتھ نظر آ رہی ہیں تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا کہ جو ان کی پول پٹیاں کھولنے والا، ان کا چٹھا بٹا ہمارے سامنے رکھنے والا ہے، آج جب ہم نے اس سے ترک تعلق کیا ہے قرآن مجید سے، تو ان کی سازشیں ہیں کہ جو کہ کامیاب ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں۔ لیکن الٹیمیٹلی ہونا کیا ہے کہ یہ جو بھی سازشیں ہیں وہ ناکام ہوں گی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو الصادق المصدوق ہیں، ان کی پیشن گوئیاں ہیں دین کے غلبے کے حوالے سے۔ پچھلی نشست میں میں نے آپ کے سامنے وہ احادیث بھی سنائی تھی، تو بہرحال وہ دین کا غلبہ تو ہے، وہ ہو کے رہنے والا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے کہ کہیں یہ حق سامنے نہ آ جائے، اور ان کی جو بھی چودراہٹیں اور سیادتیں ہیں اور جو ناحق مال یہ ہڑپ کر رہے ہیں، یہ چٹا بٹا یہ لوگوں کے سامنے واضح نہ ہو جائے۔ لہٰذا کسی بھی طریقے سے دین اسلام سے روکو، ان کی ایجوکیشن سسٹم سے جو ہے وہ دین اسلام کو، قرآنی آیات کو پرس کے نکال دو۔ یہ سارے معاملات اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، یہ ہم نے اپنے ملک میں دین یعنی جو اسلام کے نام پر بنا، یہ ساری حرکتیں ہم نے کی، ان کے کہنے پر کی، مسلمان حکمرانوں نے کی۔ قرآن مجید کی آیات سلیبس سے بچوں کے وہ کھرچ کے نکالے گئے، جن میں ان کے یعنی ہتھکنڈوں کا جو ہے وہ بیان تھا، اسلام دشمنی کا بیان تھا۔ اور فرمایا جا رہا ہے اب اگلی بات جو آ رہی ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة، اور وہ لوگ کہ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں وہ انفاق نہیں کرتے، اپنے مال خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو نبی آپ انہیں بشارت دیجئے دردناک عذاب۔ دیکھیں بشارت تو اچھی چیزوں بھی دی جاتی ہے نا، لیکن یہاں بشارت کے الفاظ آ رہے ہیں کس کے لیے؟ ان یہود و نصارہ کے لیے، ان دشمنان اسلام کے لیے دردناک عذاب کی بشارت دیجئے۔ تو یہ کون سا انداز ہے؟ یہ موکنگ ہے، یہ طنزیہ انداز ہے کہ ان کو آپ بشارت دیں دردناک عذاب کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں بلکہ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اور یہ اس کے جو ہے وہ مالک بن کر بیٹھے۔ اب یہاں پر ذرا تصور کیجئے کہ یہ جو مال کی نعمت ہے، یہ فی نفسی نعمت ہے، اللہ نے یہ مال کی نعمت ہے کہ جو اپنے بندوں کو دی ہے، لیکن اس کا تصرف اور اس کا جو تصور ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایات کے ذریعے سے اور اپنے رسولوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو جو ہے وہ فرمایا ہے کہ یہ مال، اس کا فلسفہ کیا ہے اللہ کے نزدیک، دین اسلام کے نزدیک؟ تو دیکھیں فلسفہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان اشرف المخلوقات ہے، اسے ایک بڑے مشن کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بہت ساری نعمتیں ہیں کہ جو کہ عطا کی۔ یہ ساری نعمتیں، چاہے وہ مال کی نعمت ہو، چاہے اولاد کی نعمت ہو، چاہے کوئی اور ہو، یہ ساری نعمتیں کیا ہیں؟ یہ ہمارے پاس امانت ہیں، یہ ایسٹس نہیں ہیں، یہ لائبلٹیز ہیں۔ اگر اکنامک سسٹم یعنی اکنامکس میں بات کی جائے تو یہ ایسٹس نہیں ہیں بلکہ لائبلٹیز ہیں، اور لائبلٹیز کے بارے میں سوال ہوتا ہے، جس طرح سے وہ آیت بھی آخری صورتوں کی کہ وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر نعمت کے بارے میں لازمن کیا ہونا ہے؟ روز قیامت میں سوال ہونا، ہر نعمت کے بارے میں۔ تو اب فلسفہ مال کے اعتبار سے کیا ہے کہ یہ مال اللہ نے دیا ہے، اصل مالک کون ہے؟ The real owner is اللہ سبحانہ وتعالی۔ یہ ریولوشنری تھیوری ہے اکنامک سسٹم کی، جو دین اسلام کا معاشی نظام ہے، اس کا انقلابی نظریہ یہ ہے کہ یہ جو بھی چیزیں ہیں دنیا میں، کائنات میں، اس کا اصل مالک کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور بار بار قرآن مجید میں یہ الفاظ آپ پڑھتے ہیں، للہ ما فی السماواتی وما فی الارض، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے ہے، اللہ اس کا اصل مالک ہے. اچھا اب یہ مال کو کیا قرار دیا؟ ذریعہ آزمائش قرار دیا. سورہ تغابن میں وہ الفاظ بھی آپ کو یاد آ گئے ہوں گے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد کیا ہے تمہارے لیے؟ یہ فتنہ اردو والا فتنہ نہیں ہے، یہ فتنہ عربی والا فتنہ ہے. عربی میں فتنہ کہتے ہیں ذریعہ آزمائش کو، کہ جس کے ذریعے سے انسان کو پرکھا جائے. یہ مال اس سے تمہیں پرکھا جا رہا ہے کہ اس مال کو تم استعمال کرتے ہو اللہ کی انسٹرکشن ہدایات کے مطابق یا اپنی منمانیاں کرتے ہو. بس یہ ہے امتحان میرے اور آپ کے اس دنیا میں. مال دینے والا کون؟ اللہ. اس کا اصل مالک کون؟ اللہ. یہ مال میرے پاس آیا ہے تو بطور امانت ہے، اور امانت کے بارے میں کیا ہونا ہے؟ سوال ہونا ہے، پوچھا جانا ہے روز قیامت. بلکہ وہ حدیث بھی آپ کے ذہنوں میں آگے ہوگی کہ ابن آدم کے قدم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابن آدم کے قدم روز قیامت ہل نہیں سکیں گے اپنے ذرا سے جب تک کہ وہ پانچ سوالات کے جوابات نہ دے. وہ پانچ سوالات کون سے ہیں؟ یعنی یاد کرنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. دو سوال ہیں زندگی سے متعلق، دو سوال ہیں مال سے متعلق، اور ایک سوال ہے علم سے متعلق. دو سوال زندگی سے متعلق کیا ہیں؟ یہ زندگی کی جو کہ ایک امانت ہے تمہارے پاس، یہ کہاں کھپائی تھی، کہاں لگائی تھی. پھر نمبر دو، اس زندگی میں ایک بڑا پرائم وقت آیا تھا جوانی کا، جوانی کہاں فنا کی تھی؟ اپنے کیریئر کو چمکانے میں پوری جوانی لگا دی، یا اعلیٰ ترین کیریئر؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن سیکھے سکھائیں، اس کے لیے بھی کچھ وقت ہے کہ تمہارے پاس نکلا کے. تو جوانی کہاں لگائے؟ دو سوال زندگی سے متعلق، دو سوال مال سے متعلق. مال کہاں سے کمایا؟ سورس آف ارننگ کیا تھی تمہاری، حلال یا حرام؟ اور چوتھا سوال، اور مال سے متعلق دوسرا سوال، کہ مال پھر خرچ کہاں کیا؟ تو بات سمجھانے کے لیے کہ جو مال خرچ کہاں کیا، یہ کن سے سوال ہوگا؟ کہ جو حرام کما کے لائے ہیں، لازم بات ہے کہ جو حرام کمائی کر کے وہاں پہنچا ہے تو وہ تو وہیں سے ڈسکوالیفائی ہو گیا. مال کہاں سے کمایا؟ حرام سے. تو اب اگلے سوال کی تو تک نہیں بنتی نا. اگلا سوال تو کن سے کیا جانا ہے؟ کہ اگر یہ مال حلال سے تم نے کمایا ہے تو اب بتاؤ کہ یہ مال تم نے خرچ کہاں کیا؟ اللہ کی ہدایات کے مطابق کیا کہ نہیں کیا، یا اپنی من مانی کی؟ اور یہی وجہ ہے. اور آخری سوال، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کہ جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا. تو اب یہ مال سے متعلق دو سوال ہونے، یہ فلسفہ ہے دین اسلام کا مال سے متعلق، کہ یہ مال امانت ہے، تم اس کے مالک نہیں ہو. مالک اصل میں اللہ سبحانہ وتعالی ہے، تمہارے پاس امانت ہے، یہ ذریعہ آزمائش ہے، اس کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جا رہا ہے، امتحان لیا جا رہا ہے. اب دیکھیے، ہر نعمت، چاہے وہ مال کی ہو، چاہے اولاد کی ہو، چاہے ذہنی صلاحیت ہو، جسمانی صلاحیت ہو، ان نعمتوں کے ساتھ اگر نعمت ہدایت اٹیچ ہو جائے تو ہر نعمت میرے اور آپ کے لیے رحمت بنے گی. لیکن اگر ہدایت ڈیٹیچ ہو جائے، ہدایت نہ ملے، تو ہر نعمت کیا بنے گی؟ روز قیامت زحمت بن جائے. دیکھیے، یہی مال ہے کہ جو قارون کو ملا. ٹھیک، مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی. قارون کو یہ مال دیا گیا نا، کتنا مال دیا؟ سورہ قصص میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے قوی جماعت درکار ہوتی تھی، اتنا خزانہ بے شمار. لیکن اس مال کے ساتھ ہدایت اٹیچ نہیں ہوئی، قارون کے ساتھ ہدایت نہیں ملی، تو وہ ڈھیروں مال کیا بنا اس کے لیے؟ وبال جان بن گیا، پورے حویلی مال و دولت کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا. یہی مال ملا حضرت عثمان غنی کو رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو رضی اللہ عنہ، صاحب سروت صاحب کرام. لیکن یہ مال اور ہدایت اٹیچ ہو گئی تو کبھی بھی یہ مال رکاوٹ نہیں بنا دین کی فرائض کی ادائیگی، ہمیشہ یہ مال لگا ہے دین کی خدمت کے لیے، انفاق میں. اور کیا کمائی ہے کہ جو کہ ساتھیوں نے، صحابہ کرام نے کر دی، ہمارے لیے اسوہ ہے ہر لحاظ. لہٰذا یہ ہے کہ یہ مال کی ساتھ اگر ہدایت اٹیچ ہوئی تو حضرت عثمان غنی کا درجہ پا گیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو عشرہ مبشرہ میں شامل کر دیا گیا، اتنا ڈھیرو مال لگا. اسی طرح اقتدار ملا فرعون کو بھی، لیکن ہدایت اٹیچ نہیں ہوئی نا، تو یہ اقتدار اس سے کیا کام آیا؟ بلکہ اس کے نشے میں جب یہ اتنا آپے سے باہر ہوا کہ انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگایا، تو اللہ تعالیٰ نے طوفان میں جو ہے اس کو غرق کر دیا، یعنی غرق آب کر دیا. اور یہی اقتدار ملا حضرت عمر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ، کتنا 22 لاکھ مربع میل، لیکن ہدایت اٹیچ ہو گئی اقتدار کے ساتھ. تو سید القوم خادمہم کا نقشہ ہے، راتوں کو جو ہے وہ راشن اٹھا کر اور تقسیم کرنے کا معاملہ ہے، اور لوگوں کے جو بھی کیفیات ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کو دیکھنے کا معاملہ یہ کون کر رہا ہے؟ سید القوم خادمہم کا نقشہ. تو بہرحال یہ ہے اصل میں کیفیت کہ جو یہاں بیان کی جا رہی ہے، کہ جو یہ مال جمع کرتے ہیں وہ لوگ، یعنی سونا اور چاندی، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. اللہ سے دعا کیجئے کہ جو بھی مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، اللہ کوانٹیٹی نہیں دیکھتا، اللہ کیا دیکھتا ہے؟ کوالٹی دیکھتا ہے. کس کیفیت میں میرے بندے نے مال جو وہ لگایا، کتنا نہیں، کیسا مال لگایا، کس نیت کے ساتھ لگایا. اور سورہ بقرہ کی جو رکوع نمبر 36 ہے، یہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ذروہ سلام ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی مال خرچ کرتا ہے انفاق فی سبیل اللہ، اس کا اجر کتنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اس کا مفہوم یہ ہے ان آیتوں کا کہ یعنی ایک کسان نے جو ہے وہ بیج ڈالا ہے زمین میں، اب وہ بیج سے، یعنی بیج کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا ہوتا ہے. اب اس سے 7 بالیاں ہیں کہ جو کہ نکلیں، 7 بالیاں نکلیں، اور ہر بالی میں 100 دانے، تو 7 بالیوں میں کتنے ہوں گے؟ 700. تو بالکل ایسے ہی ایک شخص اگر اللہ کی راہ میں ایک مال لگاتا ہے اللہ کے راستے میں، تو کم از کم 700 گنا اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہے کہ جو کہ بڑھا چڑھا کے دے. اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کھجور صدقہ اللہ کا بندہ اللہ کے راستے میں کرتا ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کھجور کو لیتا ہے اور اس کو پالتا ہے. کون؟ اللہ پالتا ہے، پالتا ہے، پالتا ہے، پالتا ہے، اور پال پال کے اسے احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے. اور جب وہ بندہ روز قیامت پہنچے گا، یعنی آخرت میں پہنچے گا، اور اپنے اتنے اجور دیکھے گا، تو وہ حیران ہوگا کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں دیا. تو اسے بتایا جائے گا کہ تم نے اللہ کے راستے میں کیا صدقہ کیا تھا؟ ایک حضور. اب آپ سوچیں، لہٰذا کبھی بھی یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ میرے پاس، میں تو ابھی تندس ہوں اور کچھ نہیں. جتنا ہے اللہ کے راستے میں وہ لگانا چاہیے، اور یہ بینک آف اللہ میں سیدھا جا رہا ہے. دنیا کے جتنے بھی بینکس ہیں، آپ سوچیں نا، وہ کون سے بینکس ہیں؟ لمیٹڈ، حبیب بینک لمیٹڈ، یونائٹڈ بینک لمیٹڈ، اور اللہ کا جو بینک ہے وہ کیا ہے؟ ان لمیٹڈ ہے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اللہ بڑھاتا چڑھاتا چلا جاتا ہے جو اللہ کے راستے میں انفاق کرتا ہے، قرض حسنہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن اس کے برعکس، جو خزانے جمع ہوں گے سونا چاندی مال کی صورت میں، تو فرمایا گیا اور وہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہیں کرتے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو نبی ان کو پھر آپ بشارت دیجئے دردناک عذاب کی، طنزیہ انداز. اور ہوگا کیا؟ آخری آیت فرمایا، یوم یحما علیہا فی نار جہنم، اس مال و دولت کو، اس خزانوں کو، سونا چاندی کو جہنم کی آگ پر تپایا جائے. یعنی وہ مال کہ جو کہ جمع کیا گیا ہے. اب یہاں بھی جمع کرنے سے مراد کیا ہے، اس کو بھی اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں. یعنی ایک مال حلال ذریعے سے انسان جمع کرتا ہے، اور اس میں، اور وہ صاحب نصاب بھی اگر ہو جائے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد اب جو بھی مال جمع ہے اس کے پاس، وہ ممنوع نہیں ہے، وہ اس آیت کے زمرے میں نہیں آئے گا. یعنی یہ تمام فقہا کی جو آ رہا ہے وہ اس اعتبار سے. اچھا، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اس میں معاملہ ایک تو ایکسٹریم کا تھا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس آیت کو بیس کر کے کہتے تھے کہ جتنا بھی مال ضرورت سے زائد جمع ہوگا وہ اس آیت کے زمرے میں آئے گا، کہ وہ ہلاکت کا باعث بن جائے گا. لیکن تمام جو دیگر صحابہ ہیں، انہوں نے اس بات کو اصول نہیں بنایا، بلکہ اصول کیا بنا ہے، یعنی راجے جو قول ہے علماء کرام، جمہور علماء کا، وہ یہ کہ ایک مال حلال ذریعے سے جمع کیا گیا، اور وہ بندہ اس پر زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے، تو یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جو اس کے پاس مال جمع ہے وہ اس آیت کے زمرے میں نہیں آئے گا، وہ ہلاکت خیزی کا باعث نہیں بنے گا. اصل جو اسپرٹ ہے وہ یہاں پر کیا بیان کی جا رہی کہ ایک انسان کی سائیکی یہ بن جائے کہ بس مال کا جمع کرنا، مال سے مال بنانا. اب یہ سرمایہ دارانہ ایک سوچ ہے کہ جو کہ ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس سے پھر وہ انٹرسٹ بیس اکانومی. دیکھیں اکنامک سسٹم کا بنیادی اصول یہ ہے کہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں مرتکز نہ ہو. کنسنٹریشن آف ویلتھ یہ ہلاکت خیزی کا باعث ہے، انسان کے لیے بھی، فرد واحد کے لیے بھی، اور بحیثیت مجموعی بھی، قوم کے لیے بھی. دین اسلام کا جو اصول ہے اکنامک سسٹم کو یہ کہ وہ سرکولیشن آف ویلتھ ہو تو خوشحالی ہے کہ جو معاشرے میں آئی. جہاں کنسنٹریشن آف ویلتھ ہو جائے ملک کا بیڑا غرق ہوگا، انسان کے اندر بھی خرابی آئے گی، حسد، کینہ، بغض، حب مال، حب جاہ، حب دنیا، یہ بیماریاں انسان کے اندر پیدا ہوں. انسان بھی گلے گا، سڑے گا، اور پورے معاشرے کو وہ سڑائے گا. اور وہ سرمایہ دارانہ سوچ ہے کہ جو کہ پیدا ہوتی ہے کہ بس یہ مال سے مال بناؤں اور لوگوں کے مال میں ہڑپ کروں، جیسے چاہے میں لوگوں کے ساتھ سلوک کروں. یہی اس وقت پورا نظام ہے سودی نظام کی، جو یہی کام کر رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ فہم جو ہے وہ نصیب فرمائے. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مال و دولت جو جمع کر کے ناحق طریقے پہ رکھا جاتا ہے، یہ جہنم پر اس کو تپایا جائے گا. فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، اور پھر داغا جائے گا ان کی پیشانیوں پر، جباههم ان کی پیشانیوں پر، وجنوبهم ان کے پہلوؤں پر، وظهورهم اور ان کے پیٹھوں پر. اور اس میں مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ یہ پیشانیوں پر، پہلوؤں پر اور پیٹھوں پر داغا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے، ایک رائے یعنی بعض کی رائے یہ ہے کہ جس طرح سے جب کوئی سائل آتا ہے نا کسی یعنی مال کی حوث رکھنے والے کے پاس، اور وہ سائل جو کہ ضرورت مند ہے وہ اس سے تقاضا کرتا ہے کچھ دینے کا، تو سب سے پہلے جو مال پرست ہوتا ہے اس کے ایکسپریشنز کہاں جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہیں، اس کے ماتھے پر بل پھینکے جوتے پڑتے ہیں. لہٰذا فرمایا گیا کہ ان کے جباہ پر، جباہ یعنی جباہ ہوں ان کی پیشانیوں پر داغا جائے. پھر اس کے بعد دوسرا طرز عمل اس کا یہ ہوتا ہے مال سے محبت کرنے والے کا کہ پھر وہ دائیں بائیں ہوتا ہے، پہلو صحیح برتتا ہے. تو فرمایا گیا کہ وہ جنوب ہوں، یہ جو مال جمع کر کے رکھ رہے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے، ان کے پہلوؤں پر داغا جائے. اور پھر آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ پیٹ پھرتا ہے اور بھاگتا ہے. تو ان کے یعنی پیٹھوں پر بھی، وظہور ہو ان کے پیٹھوں پر بھی، وہ یعنی سونا اور چاندی اور مال آگ پر تپا کے جہنم کی ان پر داغا جائے گا. ہذا ما کنستم لانفسکم، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے کہ جو کہ تم نے اپنی جانوں کے لیے جمع کیا. اور ایک بخاری کی روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ یہ جمع کیا ہوا مال یہ گنجے سانپ کی طرح نمودار ہوگا روز قیامت، اور اپنے جمع کرنے والے کو جو ہے وہ ڈسے گا. اللہ تعالیٰ جہنم کی ہولناکی سے ہم سب کو جو ہے وہ محفوظ فرمائے. فذوقوا فاستكثروا ما كنتم تكنزون، جو بھی تم جمع کرتے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ مال کی نعمت ہو، یہ اولاد کی نعمت ہو، یہ پاکستان ملک کی نعمت ہو، یہ ساری امانتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں امانت کی پاسداری کی توفیق نصیب فرمائے، خیانت سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے، اور خاص طور پر مال کے حوالے سے جو بھی فلسفہ ہے وہ اللہ کی راہ میں ہمیں چاہے جیسی بھی صورت ہو، چاہے تندرستی ہو، چاہے خوشحالی ہو، مشکل ہو چاہے آسانی ہو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی یہ تن من دھن لگانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.